السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
حکومت اور احتجاجی مظاہرین میں مذاکرات کامیاب، دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت نے بحریہ کے ایک سابق افسر کے پاکستان میں جاسوسی کرنے کے اعترافی ویڈیو کو جعلی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، میانمار میں تقریباً 5 دہائیوں کے بعد پہلے سویلین صدر مملکت نے اس منصب کا حلف اٹھا لیا ہے۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا جمعرات کے روز واشنگٹن میں ملاقات کر رہے ہیں، اور فرانس کے صدر نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ آئین میں ایک تبدیلی منصوبے کو ترک کر رہے ہیں جس میں فرانس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کو دہشت گردوں کو شہریت سے محروم کرنے کا اقدام بھی شامل تھا۔ اسلام آباد کے مرکزی اور حساس علاقے میں مذہبی گروپوں کی جانب سے دھرنا کامیاب مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا۔ حکومت کے نمائندوں نے مظاہرین کے لیڈروں کے ساتھ طویل مذاکرات کیے جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق۔
اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی عمارت سے کچھ فاصلے پر دھرنا دینے والے مظاہرین کے قائدین اور حکومت کے نمائندوں کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بدھ کی شام صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ شام 5 بجے جب دھرنا ختم کرانے کے لیے کارروائی کو حتمی شکل دے دی گئی تو اس کے کچھ دیر بعد مذاکرات کے باعث اس معاملے کو حل کر لیا گیا۔
تقریباً 6 بجے پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ دھرنا ختم کروانے کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا،
نہ کوئی ریٹرن اگریمنٹ ہے، نہ حکومت کی طرف سے کسی کو اختیار تھا، اور نہ اس قسم کی کسی قسم کی بھی کوئی رائٹنگ یا کوئی معاہدہ ہوا ہے۔
وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جن مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ان میں سے جو بھی توڑ پھوڑ میں ملوث تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
ہر ایک شخص جس نے قانون کی نفی کی ہے، قانون توڑا ہے، بہت سارے لوگ گرفتار ہیں۔ میں نے اس سے پہلے فگرز نہیں دیے، صرف راولپنڈی اسلام آباد میں 1070 لوگ گرفتار ہیں۔ یہ پہلے بھی فیصلہ تھا اور اب بخیر و خوبی یہ جو اجتماع کا اختتام ہوا ہے تو یہی فیصلہ ہے کہ اس میں جو بائی اسٹینڈرز گرفتار ہوئے یا جو لوگ جنہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، جنہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، ان کو ایک ایک کر کے تحقیق کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں ایک ایک کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، اور اس وقت تک جو پرچے دیے جا چکے ہیں وہ کافی سخت ہیں۔
چودھری نثار نے کہا کہ آئندہ کسی کو بھی پارلیمنٹ کے سامنے علاقے ڈی چوک میں دھرنا دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔
بطور وزیر داخلہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے اس علاقے کو بطور جلسہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے فوری پابندی عائد کر دی جائے، اور آئندہ کسی سیاسی یا مذہبی یا کسی اور گروہ کو ڈی چوک میں نہ جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی کوئی سیاسی اجتماع یا دھرنا کرنے کی اجازت ہوگی۔
گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل پر سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کے حامی گزشتہ اتوار سے وفاقی دارالحکومت میں اہم سرکاری عمارتوں کے قریب دھرنا دیے ہوئے تھے۔ حکومت کی طرف سے مظاہرین کو علاقہ خالی کرنے کے لیے دی جانے والی مہلت ختم ہونے کے بعد منگل کی شب سے صورتحال خاصی کشیدہ تھی اور بدھ کی شام تک یہ تناؤ برقرار رہا۔ تاہم حکومت کے 3 وزراء اسحاق ڈار، سعد رفیق اور پیر امین الحسنات کے مظاہرین کی قیادت سے ہونے والے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوئے۔ دھرنے کے مقام سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ہزاروں کی تعداد میں پولیس، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور رینجرز کے اہلکار مذاکرات کی کامیابی کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ گزشتہ اتوار کو راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں ممتاز قادری کے چیلم کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا۔ انہیں پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر کے اور آنسو گیس استعمال کر کے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن مظاہرین پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ گزشتہ اتوار کو صورتحال میں کشیدگی کے بعد حکومت نے وفاقی دارالحکومت کے حساس علاقے ریڈ زون کی حفاظت کے لیے فوج کو طلب کر لیا تھا۔ وفاقی دارالحکومت میں یہ صورتحال اسی روز پیدا ہوئی جب اتوار کی شام لاہور میں ایسٹر کے موقع پر خودکش بم حملے میں کم از کم 70 افراد ہلاک ہوئے جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے لاہور میں خودکش حملے کے بعد قوم سے خطاب میں جہاں یہ کہا تھا کہ ملک میں دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جائے گا، وہیں پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی دھرنا دینے والوں کے بارے میں کہا کہ حکومت کی نرمی کو کسی صورت بھی ریاست کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
میانمار میں تقریباً 5 دہائیوں کے بعد پہلے سویلین صدر مملکت نے اپنے اس منصب کا حلف اٹھا لیا ہے۔ منگل کو 70 سالہ ٹن چا نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے سامنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہوئے میانمار کے عوام سے وفاداری کا عزم کیا۔ رچرڈ گرین کی رپورٹ میں مزید تفصیلات بتاتی ہیں مدثرہ منظر۔
تن چا نے منگل کے روز ایک مختصر سی تقریب میں پارلیمنٹ کے ایک مشترکہ اجلاس میں متحدہ جمہوریہ میانمار سے وفاداری کا حلف لیا۔ ان کے ساتھ ساتھ ملک کے دو نائب صدور ماین سو اور ہنری وانتیو نے بھی اپنے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ تن چا کے الفاظ، نئی حکومت کے طور پر ہم ایسا آئین بنانے کی کوشش کریں گے جو ان اصولوں پر پورا اترے جن کا تعلق قومی مصالحت، ملک میں امن کے عمل اور متحدہ جمہوری وفاق کے قیام سے ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کے ذریعہ معاش اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں۔ میانمار کے ایوان بالا کی ایک قانون ساز تیری یدانا کہتی ہیں، میں نے جب صدر کی تقریر سنی تو تقریر اتنی خوبصورت تھی، پوری پارلیمنٹ اور پورے ملک نے وہ الفاظ سنے جو ہم نے کبھی نہیں سنے تھے، اور وہ احساسات پیدا ہوئے جو پہلے کبھی نہیں تھے۔ بدھ کے روز صدر کی 18 رکنی کابینہ نے بھی حلف لیا، جس میں امن کی نوبیل انعام یافتہ آنگ سن سوچی بھی شامل ہیں جو نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی لیڈر ہیں، جو گزشتہ نومبر کے پارلیمانی انتخابات میں شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اکثریت رکھتی ہے۔ انہیں صدر بننے سے روک دیا گیا تھا کیونکہ فوج کے تیار کردہ آئین کی ایک شق کے مطابق کوئی ایسا شخص میانمار کا صدر نہیں ہو سکتا جس کا شریک حیات یا کوئی بچہ غیر ملکی ہو۔ ان کے آن جہانی شوہر اور دو بیٹے برطانوی شہری ہیں، تاہم انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ تن چوک کے ذریعے ملک پر حکومت کریں گی، جو ان کے بچپن کے دوست ہیں اور طویل عرصے سے جن پر انہیں اعتماد ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بیک وقت 4 منصب سنبھالیں گی جن میں وزارت خارجہ اور صدر کے دفتری امور شامل ہیں۔ آئین میں کل پارلیمانی نشستوں کا 25% اور وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کے کلیدی منصب فوج کے لیے یقینی بنائے گئے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ، جاپان، جنوبی کوریا جمعرات کے روز واشنگٹن میں ملاقات کر رہے ہیں، جو شمالی کوریا کی جانب سے بڑھتے ہوئے جوہری خطرے سے مقابلے اور چین کے اس میں کردار پر مرکوز ہوگی۔ اس جوہری سلامتی کی سربراہ کانفرنس سے علیحدہ امریکہ کے صدر براک اوباما، جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے اور جنوبی کوریا کی صدر پارک گن ہائی اور ایک دوسرے صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ لیڈروں کے درمیان یہ 3 ملکی بات چیت اس کے بعد پہلی مرتبہ ہو رہی ہے جب شمالی کوریا پر اقوام متحدہ نے نئی پابندیاں نافذ کی ہیں۔ واشنگٹن اور ایشیائی اتحادیوں نے اس بات پر سختی سے اظہار کیا ہے کہ شمالی کوریا پر دباؤ ڈالنے کے لیے نئی سخت پابندیاں عائد کی جائیں، لیکن اصل مسئلہ بیجنگ کا اپنے عہد کو نبھانے کا ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ آئین میں ایک تبدیلی کے اپنے منصوبے کو ترک کر رہے ہیں، جس میں فرانس میں ہونے والے دہشت گردوں کو شہریت سے محروم کرنے کا اقدام بھی شامل ہے۔ نومبر میں پیرس میں دہشت گرد حملوں کے بعد انہوں نے پہلے اصلاحات کی ایک تجویز پیش کی تھی، لیکن فرانس کی سینٹ اور قومی اسمبلی نے اس کے متن پر اتفاق نہیں کیا۔ اولا نے بدھ کے روز کہا کہ وہ ملک کو متحد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے گا۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ دنیا بھر میں ممالک سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ شام کے تقریباً 15 لاکھ پناہ گزینوں کے لیے رہائشیں مہیا کریں کیونکہ یہ لوگ خطرے سے دو چار ہیں. UNHCR 90 سے زیادہ ممالک کے ان نمائندوں سے یہ اپیل کر رہا ہے جو پناہ گزینوں کی دوبارہ آباد کاری اور امداد کے دیگر پروگراموں کے ذریعے انہیں پناہ دینے کے بارے میں ہونے والی وزراء کی سطح کی کانفرنس میں شریک ہیں. جنیوا میں UNHCR کانفرنس سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
شام کے ہمسایہ ممالک شامی پناہ گزینوں کے بحران سے متاثر ہو رہے ہیں. وہ 48 لاکھ پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک کو بھی کچھ بوجھ برداشت کرنا چاہیے. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فلیپو گرانڈی کہتے ہیں کہ ان کے ادارے نے ہدف مقرر کیا ہے کہ آئندہ 3 برسوں کے دوران پناہ گزینوں کی کل تعداد کا 10واں حصہ یعنی 48 لاکھ پناہ گزینوں کو دوبارہ آباد کیا جائے گا. وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہوگا، خصوصاً ایسے میں جب یورپ اور دیگر مقامات پر تنازع اور جبر و ستم سے بھاگ کر آنے والے لوگوں کے خلاف ملکوں کی مزاحمت بڑھتی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پریشان حال شامیوں کی ایک بڑی تعداد یورپ میں پناہ کے لیے بحیرہ روم کا خطرناک سفر کر رہی ہے. وہ باور کرواتے ہیں کہ آباد کاری سے متعلق یورپی یونین اور ترکی کا حالیہ معاہدہ شامی پناہ گزینوں کا بحران حل نہیں کر سکتا.
Our point to both Turkey and the European Union, and in fact to the international community, is that legal pathways for admission are very powerful.
ترکی یورپی یونین اور واقعتاً بین الاقوامی برادری کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ جو لوگ خطرات میں گھرے ہیں ان کے لیے خطرناک سفر کے مقابلے میں قانونی راستہ مہیا کرنا ایک بہت مضبوط متبادل ہے. چنانچہ جتنا جلد اس پر عمل درآمد ہوگا اتنا ہی زیادہ لوگوں کو یہ حوصلہ ملے گا کہ وہ کشتیوں کے بجائے دیگر ذرائع سے سفر کر سکیں. دوبارہ آباد کاری کے ساتھ ساتھ UNHCR ملکوں کو دیگر قانونی راستوں کی پیشکش بھی کر رہا ہے تاکہ وہ ان پر غور کریں. ان میں تعلیمی اسکالرشپ، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ویزے، خاندانوں کو ملانے کے آسان اور تیزی سے کام کرنے والے پروگرام اور طبی علاج شامل ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے UNHCR کی اپیل میں اپنی آواز بھی شامل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ملکوں کو پناہ گزینوں سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ نئی مہارت لے کر آتے ہیں اور ان معاشروں میں مثبت اقتصادی معاونت کرتے ہیں. بان کی مون نے کہا،
Attempts to demonize people fleeing conflict and persecution are not only demeaning,
تنازع اور جبر و ستم سے بھاگنے والے لوگوں کو ہوا بنا کر پیش کرنے کی کوششیں نہ صرف حقارت انگیز، جارحانہ اور نقصان دہ ہیں بلکہ حقائق کے لحاظ سے غلط بھی ہیں. اور پناہ گزینوں کے داخلے کو کنٹرول کرنے کے اقدامات ایسے ہونے چاہیے جن میں انسانی حقوق اور ہر فرد کے وقار کا خیال رکھا جائے. دوسری عالمی جنگ کے بعد سے شام کے پناہ گزینوں کا بحران دنیا کا سب سے بڑا بحران ہے. UNHCR کا کہنا ہے کہ دنیا کے ممالک نے سن 2013 سے اب تک شامی پناہ گزینوں کے لیے آباد کاری کی 17,90,000 سہولتیں فراہم کی ہیں. ادارے کو توقع ہے کہ کانفرنس میں مزید وعدے سامنے آئیں گے. اس کا کہنا ہے کہ یہ ایک عالمی بحران ہے اور اس پر عالمی سطح پر توجہ کی ضرورت ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پناہ گزینوں کی صورتحال سے متعلق کیا کہا ہے، بتا رہے ہیں خالد حمید.
اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل بان کی مون نے شامی پناہ گزینوں کی بحالی کے بارے میں جنیوا میں ایک اجلاس منعقد کیا ہے. اسے ایک روزہ کانفرنس میں بین الاقوامی وفود سے خطاب کرتے ہوئے بن کی مون نے کہا،
وی آر ہیئر ٹو ایڈریس دی بگیسٹ ریفیوجی اینڈ ڈسپلیسمنٹ کرائسس آف آور ٹائم، دس ڈیمانڈز.
بن کی مون کہہ رہے ہیں ہمیں پناہ گزینوں اور بے دخلی کے اپنے وقت کے سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے اور اسے حل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. اور یہ اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے غیر ملکی امداد کا مطالبہ کرتا ہے. اور آج ہم تعداد کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلا اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اجلاس عوام کے بارے میں ہے، ہمارے عوام کے بارے میں. اجلاس میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین فلیپو گرینادی نے مصر، عراق، اردن، لبنان اور ترکی کا ان کے تعاون پر شکریہ ادا کیا.
قبرص میں ایک عدالت نے مصری ایئر لائن کی ایک مسافر طیارے کو اغوا کرنے والے مشتبہ شخص کے 8 روز کے ریمانڈ کا حکم دیا ہے۔ مصر کے اس طیارے کو اغوا کر کے جبرن قبرص میں اترنے پر مجبور کیا۔ مصر نے طیارے کو اغوا کرنے والے سیف الدین مصطفیٰ کو اپنے ملک کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 59 سالہ شخص کو ذہنی مریض قرار دیا گیا تھا۔ طیارے پر سوار 72 مسافروں کو بغیر کسی نقصان پہنچائے رہا کر دیا گیا تھا۔ امریکی صدارتی نامزدگی کے لیے مہم میں ریپبلکن جماعت کے باقی رہ جانے والے 3 امیدواروں نے منگل کے روز داعش گروپ کو شکست دینے کی ضرورت پر اتفاق کیا، لیکن ان کے ایک دوسرے سے اختلافات ابھی باقی ہیں۔ نامزدگی کے دوڑ میں سب سے آگے ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی ریاست وسکانسن میں سی این این کی جانب سے منعقدہ ایک ٹاؤن ہال میٹنگ میں کہا کہ ہمیں داعش کو تیزی سے اور شدت سے صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز نے، جن کے پاس ڈیلیگیٹس کے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تعداد ہے، کہا کہ امریکہ کو پہلے فضائی طاقت کو پرزور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور اس کے بعد کرد جنگجوؤں کو مسلح کرنا چاہیے۔ امریکہ نے ترکی کے جنوبی علاقوں میں مقیم امریکی فوجی خاندانوں کو سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر وہاں سے واپس چلے جانے کو کہا ہے۔ پینٹاگان نے انجرلک کے فضائی اڈے اسمیر اور مغلا سے فوجی خاندانوں کے 670 ارکان کو یہاں سے منتقل ہونے کا حکم دیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے پریس سیکرٹری پیٹر کک نے منگل کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ اقدام کسی مخصوص خطرے کے پیش نظر نہیں اٹھایا جا رہا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بہت ہی احتیاط کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ امریکہ اور ترکی شدت پسند گروپ داعش کے جنگجوؤں پر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے اپنے تعاون کو وسعت دینے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ یہ بات امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے ترک ہم منصب احمد داوتوغلو سے ملاقات میں کہی۔ ترکی عراق اور شام میں داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کا حصہ بھی ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
بوکو حرام کی شورش کے نتیجے میں نائجیریا کے شمالی حصے میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اسے اس دہشت پسند گروہ کے خلاف کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، لیکن وہاں سیکیورٹی کی صورتحال بدستور مخدوش ہے اور بے گھر ہونے والے بہت سے لوگوں کو خدشہ ہے کہ وہ جلد اپنے گھروں میں واپس نہیں جا سکیں گے۔ مائیگوری سے وائس آف امریکہ کے کرسٹائن کی بھیجی ہوئی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔ جان علی نائجیریا کے شمال مشرق کے ایک قصبے گاؤزا کے نزدیک واقع ایک گاؤں سے اس وقت فرار ہوا جب بوکو حرام نے اس پر حملہ کیا۔ علی نے یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ وہ لمبے عرصے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن وہ تقریباً 2 سال گزرنے کے باوجود واپس نہیں جا سکے۔ اب ان کا گھر نائجیریا کی ریاست بورنو کے صدر مقام مائیدگوری میں بے گھر افراد کے کیمپ میں گرمی سے تپتا ہوا ٹین کی چادروں کا بنا ایک کیبن ہے۔ علی کے پاس کوئی رقم وغیرہ نہیں ہے، وہ اپنی گزر اوقات کے لیے کوئی کام نہیں ڈھونڈ سکتے اور اپنے اور اپنے کنبے کے 2 وقت کے اس کھانے کے لیے امدادی اداروں پر انحصار کرتے ہیں جو انہیں ہر روز مہیا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں مزید کہا۔ اس وقت تک بوکو حرام کے لوگ اب بھی آبادیوں میں موجود ہیں، وہ مضبوط اور مستحکم ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے گاؤں کے باہر اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے، اس لیے ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ علی ان 21 لاکھ سے زیادہ لوگوں میں شامل ہے جنہیں بوکو حرام اور فوج کے درمیان لڑائیوں کے باعث اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے بہت سے قصبے اور بستیاں تباہ ہو گئیں اور اہم سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند ہو گئیں۔ وائس آف امریکہ کو ریاست بورنو کی حکومت سے حاصل ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق شورش کے نتیجے میں تقریباً 10 لاکھ مکان اور لگ بھگ 5,000 کلاس رومز تباہ ہو چکے ہیں۔ بے گھر ہونے والوں کی اکثریت کیمپوں میں نہیں رہتی بلکہ اس کی بجائے وہ نائجیریا بھر کے شہروں کے اندر گھروں میں رہ رہے ہیں۔ ریاست بورنو کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ بے گھر افراد مستقلاً کیمپوں میں رہیں۔ تارکین وطن سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کے مطابق ریاست کے صدر مقام مائیدگوری میں تقریباً 8 لاکھ بے گھر لوگ مقیم ہیں جنہیں بوکو حرام کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پڑے۔ نیشنل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ اس سال بے گھر افراد کی اپنے گھروں کو واپسی کرنا چاہتی ہے، لیکن ایسا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ لڑائیوں کے باعث
جن قصبوں کو نقصان پہنچا تھا انہیں رہنے کے قابل بنا دیا جائے۔ نیما کے ترجمان سانی دتی کا کہنا ہے کہ تحفظ ایک الگ مسئلہ ہے۔
Almost all the communities are clear. But you know, there are some pockets of them here and there.
تقریباً تمام کمیونٹیز محفوظ ہیں، لیکن کہیں کہیں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام کمیونٹیز کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ تمام علاقے تمام رہائشیوں کی واپسی کے لیے محفوظ قرار دے دیے جائیں۔ نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے مائیدیگوری کو محفوظ بنا دیا ہے۔ شہر کو جانے والی تمام سڑکیں دوبارہ کھول دی گئی ہیں اور دور افتادہ دیہاتوں کو جہاں عسکریت پسند چھپے ہیں بوکو حرام سے پاک کر دیا گیا ہے۔ تاہم نقل مکانی کرنے والے لوگ ابھی تک خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ ایک کاشتکار موسا غوبا، جو مائیدیگوری فرار ہونے سے قبل قصبے گوزہ کے قریب رہتا تھا، کہنا ہے کہ اسے امید ہے کہ وہ جلد گھر چلا جائے گا، لیکن وہ ایسا اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اس کے علاقے میں امن بحال نہیں ہو جاتا۔ اب جبکہ وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں کرنے کو کوئی کام نہیں ہے اور گھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، گوبا کی طرح کے نقل مکانی کرنے والے لاکھوں لوگ شمالی نائجیریا میں بدستور ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
بیٹ مین ورسز سپر مین، کئی ریکارڈز بنانے میں کامیاب، تفصیلات فکرو فن میں۔
سول لیبرٹیز بینگ ٹرامپلڈ آن ان یور سٹی، پیپل لیونگ ان فیئر، ہی تھنکس ہی از ابو دی لا۔
ہالی ووڈ کے دو سپر ہیروز کی کشمکش اور ٹکراؤ پر بنی فلم بیٹ مین ورسز سپر مین نے باکس آفس پر شاندار کامیابی حاصل کر کے بہت سے ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔
Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien. It could burn the whole place down.
Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne.
Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks.
برطانوی خبرساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق بیٹ مین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس نے ریلیز کے پہلے ویکینڈ میں $170 million سے زائد کا بزنس کر کے اوپننگ ویکینڈ کی سب سے زیادہ کمائی کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا ہے۔
Boys, Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we?
Lex.
Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person.
یہی نہیں بلکہ یہ فلم مارچ کے مہینے میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی اور ریلیز کے ابتدائی ویکینڈ میں امریکی باکس آفس پر سب سے زیادہ کمائی کرنے والی چھٹی فلم بھی بن گئی ہے۔ انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ IGN کا کہنا ہے کہ اس فلم نے ایسٹر ویکینڈ پر سب سے زیادہ کمائی کرنے کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا ہے۔
That son of a bitch brought the war to us. You know you can't win this. It's suicide.
The greatest gladiator match in the history of the world.
فلم میں پہلی بار ہالی ووڈ کے دو سپر ہیروز کو فلم کے شائقین نے آمنے سامنے ایکشن میں دیکھا اور پسند کیا۔ اس فلم کی کہانی ایک ایسے جرائم پیشہ شخص کی ہے جو اپنے فائدے اور سپرمین کو شکست دینے کے جنون میں بیٹ مین کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور دونوں سپر ہیروز کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے۔ گلوبل باکس آفس کی بات کی جائے تو سپرمین ورسز بیٹ مین ڈان آف جسٹس چین اور برطانیہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں 40,000 اسکرینز پر نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ فلم وارنر برادرز کی جانب سے کامک کرداروں پر بنائی جانے والی پہلی فلم ہے۔ آئندہ 5 برسوں میں وارنر برادرز کامک کرداروں پر مشتمل مزید 9 فلمیں نمائش کے لیے پیش کرے گا. یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ ریلیز سے قبل اس فلم کو ناقدین کی شدید تنقید کا سامنا تھا اور بہت سے تجزیہ کاروں نے 2 سپر ہیروز کے ایک ساتھ جلوہ گر ہونے کو ناکام تجربہ قرار دیا تھا. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتہ ہے urdu.voa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نو 972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
لاہور کے گلشن اقبال پارک میں اتوار کو دہشت گردی کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے احترام میں گزشتہ شام واشنگٹن ڈی سی میں ایک یادگاری تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر لوگوں کے کیا تاثرات تھے, پیش کر رہی ہیں سارا زمان.
Prior to 9/11, there was only one suicide attack in Pakistan. Since then, we had 465 attacks. 70,000 people lost their lives. So when you see some Pakistani people on the street, be nice to them. They are the ones that suffered a lot.
We're in a tough battle right now, and I hope all of you give me the strength to continue the fight, and I hope I can give you the strength to do the same.
جب یہ خبر آپ کو ملی کہ پاکستان میں لاہور میں اس طرح سے دھماکہ ہوا, تو کیسا محسوس ہوا؟
جی, میں صبح جس وقت اٹھی تو میرے ہوسٹ ڈیڈ نے مجھے میسج کیا کہ لاہور میں کچھ ہوا ہے, تم نے سنا ہے. تو میں بہت پریشان تھی اور میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا اور ساری پوسٹ لاہور کے بارے میں تھی, اور میں نے اسی وقت اپنے گھر والوں کو کال کی اور اپنے دوستوں کو, اور میں بہت پریشان تھی. لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ سارے صحیح ہیں. پھر بھی مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ ایک بہت برا واقعہ ہے جو سنڈے کو ہوا تھا, اور اس میں بہت سارے بچوں ہلاک ہوئے ہیں, اور وہ بالکل میرے جیسے ہیں کیونکہ میں بھی لاہور سے ہوں اور میں 7 مہینے پہلے وہاں سے آئی ہوں, اور وہ میں بھی ہو سکتی تھی یا میرے کوئی دوست بھی.
So I'm originally from France, and there are a couple of reasons that convinced me to come here tonight. I mean, one of the reasons is that I've been to Lahore a few times and to Pakistan quite a few times, so I know the people, so I can relate really to this tragedy, because in some cases for some people maybe Pakistan sounds more like an abstraction, that is far away from here. I mean, in my case, Pakistan is close to my heart, so that's one of the reasons why I came here.
اسپیشلی لاہور کے ساتھ میری تو بہت ہی اچھی یادیں واپس ہیں. میرے ذہن میں ہمیشہ لاہور سے جو میں ایسوسیٹ کرتی ہوں وہ زندہ دلان لاہور, اور وہاں کا کھانا, اور وہاں کی گارڈنز, اور جو ہسٹری اور آرکیٹیکچر ہے, تو وہ سب چیزیں ہیں جو میں اپنے بیٹے کو, میرا بیٹا 5 سال کا ہے, اور وہ چیزیں میں اس کو اس شہر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. لیکن جو اب تک اس کی چھوٹی سی زندگی میں جو مختلف جو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں لاہور یا کراچی کے ساتھ, وہ کبھی گیا نہیں ہے ابھی تک پاکستان, تو وہ انہی چیزوں کو سن کر, اور ظاہر ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں, لیکن آئی ایم شیور ایسا موقع آئے گا جب مجھے اس کو بتانا پڑے گا کہ جس ملک سے اس کے روٹس ہیں, جہاں اور جہاں اس کے ماں باپ پیدا ہوئے ہیں اور بڑے پلے ہیں, تو وہاں کیا ہو رہا ہے.
جب آپ دیکھتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں آپ نے زندگی کے 20 سال گزارے ہیں, اور بالکل مطلب ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ کا چائلڈہڈ جو ہے اس پہ ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا ہے, تو بہت ہی افسوسناک خبر تھی. آل دی امیجز, تصویریں, ویڈیوز, ایوری تھنگ, اٹ واز ہارٹ رینچنگ, اور بہت ہی زیادہ دکھ اور افسوس ہوا ہے. اور اسی لیے ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے, صرف ان لوگوں کو یاد کرنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے کہ آگے آئندہ ایسا نہ ہو.
تو دی بیسک آئیڈیا واز کہ ہم ایک والی اسپیس یہاں لوگوں کو دیں کہ وہ آئیں, وہ اکٹھے آئیں اور وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں, اور ساتھ ساتھ یہ میسج حکومت کو دینا کہ یہ چیزیں انایکسیپٹیبل ہیں. اگر کوئی ایسا اٹیک ہوتا ہے تو وی آر یونائٹیڈ, ہم آپس میں بھی ہیں اینڈ وی آر یونائٹڈ اگینسٹ اینی سچ ایکٹ.
واشنگٹن ڈی سی کے اس پارک میں جمع ہونے والے نوجوانوں میں سے بہت سو کا یہی کہنا ہے کہ ان کے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے والے اپنے تمام ساتھیوں کو یہ بتا سکیں کہ اگرچہ وہ اپنے ملک سے دور رہتے ہیں پھر بھی ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اور وہ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی ایسی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں جس سے پاکستان میں امن، سلامتی اور سکون کا ماحول پیدا ہو سکے. سارا زمان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. سامعین، اسلام آباد کی طرح کراچی میں بھی پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے مجرم ممتاز قادری کی حمایت میں دھرنا جو جاری تھا وہ ختم ہونے کی اطلاعات ملی ہیں. یاد رہے کہ ممتاز قادری کو اس جرم پر پہلے ہی پھانسی کی سزا دی جا چکی ہے. اس سلسلے میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ہمارے نمائندے شہزاد حسین اس وقت وہاں پر ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی شہزاد.
صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا، کراچی میں نمائش چورنگی پہ جو دھرنا جاری تھا وہ ختم ہو گیا ہے. میری اب سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی حکومت سندھ کے جو مشیر ہیں مذہبی امور کے، قیوم سمرو، ان سے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں انتہائی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت سندھ نے بڑی کوشش کی کہ پر امن طریقے سے سارا معاملہ جو ہے وہ نمٹ جائے اور دھرنا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ لوگ جو موجود ہے وہاں پر وہ اس کے موجود ہے، کھانا وہ لوگ کھا رہے تھے، اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. لیکن بہت دیر سے متضاد خبریں آ رہی تھیں جو ہمارے مقامی ذرائع ابلاغ تھے، وہ یہ تھی کہ جی کوئی کہہ رہا تھا کہ دھرنا ختم ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں ہوا ہے. اور اب ایک نیوز چینل جو وہ یہ بھی دکھا رہا ہے کہ جو دھرنے والے لوگ ہیں وہ دو دھڑوں میں بٹ گئے ہیں، یعنی ایک دھرنا ختم کرنے اور ایک نہ ختم کرنے سے اصرار کر رہا ہے. تو جو میری بات ہوئی ذمہ دار سے مذہبی امور کے جو مشیر ہیں قیوم سمرو، ان کے بقول دھرنا ختم ہو گیا ہے.
جی، تو کیا مذاکرات کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے اس حوالے سے؟
جی، انہوں نے مجھے بتایا کہ شام کو جو سی ایم ہے، چیف منسٹر وزیر اعلیٰ سندھ کے سید قائم علی شاہ، وہ اور جو دیگر لوگ تھے، ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا تھا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے اوپر بات کی تھی انہوں نے. اس وقت طے کیا گیا تھا کہ مذاکرات سے، بات چیت سے دھرنے کو ختم کیا جائے گا. اور جو دھرنے کے جو شرکا تھے اور جو ان کے رہنما تھے، اسلام آباد کا دھرنا مذاکرات کے بعد ختم ہوا. پھر کراچی میں بھی یہی سلسلہ جاری تھا کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے انہیں جب رہا کیا جائے گا تو دھرنا ختم ہوگا. اب اس کی تفصیلات تو مجھے قیوم سمرو صاحب نے نہیں بتائی، لیکن چونکہ ان کا زور تھا کہ امن و امان برقرار رکھتے ہوئے بات چیت سے مسئلہ ختم کیا گیا، تو اس سے یہی سمجھ میں آیا کہ مذاکرات ہوئے اور ظاہر ہے اس میں کچھ باتیں ان کی مانی گئی ہوں گی. لیکن اب بھی میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ باوجود اس کے کہ دھرنا ختم ہونے کی اطلاع مجھے قیوم سمرو صاحب نے دی ہے، جو مشیر برائے مذہبی امور ہیں، یہ کہیں کہیں سے ضرور خبر آ رہی ہے کہ اب بھی کچھ لوگ شاید دھرنا ختم نہیں کرنا چاہ رہے.
جی، بہت بہت شکریہ شہزاد حسین، ہم آپ سے آئندہ بھی بات ہوگی اس سلسلے میں. سامعین، یہ تھے شہزاد حسین جو کہ کراچی میں اس وقت جو دھرنا جاری تھا اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، اور آپ کو اس بارے میں تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آئندہ کے پروگراموں میں بتائیں گے. بھارتی حکام نے پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے اہلکار کو گرفتار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جو ویڈیو جاری کی ہے وہ جعلی ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نئی دہلی سے تفصیلات بتاتے ہیں سہیل انجم.
بھارتی بحریہ کے ایک سابق افسر کلبھوشن جادھو کا بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اشارے پر بلوچستان میں کام کرنے کا مبینہ اعتراف دونوں ملکوں کے مابین وجہ نزاع بن گیا. جہاں پاکستان نے یہ دعویٰ کیا کہ کلبھوشن ایک بھارتی جاسوس ہیں اور بلوچستان خطے میں گڑبڑ کرانے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں بھارت نے ان رپورٹوں کو مسترد کر دیا. پاکستانی فوج کے ترجمان عاصم باجوہ نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں کلبھوشن را کے اشارے پر بلوچستان میں گڑبڑ کرانے کی کوشش کا مبینہ طور پر اعتراف کر رہے ہیں. بھارت نے اس ویڈیو کو فرضی قرار دے کر مسترد کر دیا. جونیئر وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے یہاں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزارت خارجہ نے پہلے ہی ایک بیان جاری کر کے ویڈیو کو جعلی قرار دے دیا ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ بقول ان کے، پاکستان اس سلسلے میں کہانی بنا رہا ہے.
And then they're cooking up stories and planting and creating doctored videos and all to defame India. We'll not have any kind of takers here.
किरण रिजिजू कह रहे थे कि वो भारत को बदनाम करने के लिए कहानी बना रहे हैं और जाली वीडियो तैयार कर रहे हैं, यहाँ उसको संजीदगी से लेने वाला कोई नहीं है। इससे कबल वजारत खारजा की जानिब से एक बयान जारी करके कहा गया कि भारत की तहकीकात से पता चला है कि कुलभूषण को ईरान के साथ जायज तजारत करने के दौरान मुबैना तौर पर हरासा किया गया, अब पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी सवाल खड़े करती है। उसने ये भी कहा कि मुमकिन है कि ईरान में कुलभूषण को अगवा किया गया हो। याद रहे कि कुलभूषण ने बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों से रबते में रहने का भी एतराफ किया है। इससे कबल भारत ने कहा था कि चूंकि कुलभूषण बहरिया से कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले चुके हैं, इसलिए उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान में गिरफ्तार किसी भारतीय शहरी को हुकूमत ने यहाँ का शहरी तस्लीम किया हो, और ये भी पहला मौका है जब पाकिस्तान ने उसकी सरजमीन पर भारत के जरिए जासूसी करवाने के इल्ज़ाम का कोई सबूत पेश किया और वीडियो जारी किया हो। सुहेल इंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
पाकिस्तान ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस को हिरासत में ले रखा है, और पाकिस्तान में बहुत से तजिया कारों का इसरार है कि पाकिस्तान को इस बारे में भारतीय हुकूमत के साथ सख्ती से बातचीत करनी चाहिए। इशरत सलीम बताती हैं मजीद तफसीलात।
भारत ने पाकिस्तान के इस दावे की तर्दीद की है कि पाकिस्तान में पकड़ा जाने वाला भारतीय शहरी खुफिया इदारे रॉ के लिए काम करता था। भारत की वजारत खारजा की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि मुबैना जासूस कुलभूषण यादव के बयान में कोई हकीकत नहीं। ताहम पाकिस्तानी तजियाकारों का कहना है कि कई सालों से भारत की तरफ से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दावों के बाद हुकाम ने पहली मर्तबा भारत के पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस होने का ठोस सबूत पेश किया है। मंगल को इस्लामाबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में फौज और हुकूमत के ओहदेदारों ने मुबैना तौर पर ईरान पाकिस्तान सरहद पर पकड़े जाने वाले भारतीय शहरी कुलभूषण यादव का एक वीडियो बयान नशर किया था, जिसमें इसने एतराफ किया कि वो रॉ के लिए काम करता है। मुबैना जासूस की गिरफ्तारी से दोनों ममालिक के पहले से कशीदा ताल्लुकात ने एक नया रुख इख्तियार किया है। सहाफी और सियासी तज़ियाकार नसीम जहरा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है और इस पर दोनों ममालिक को खुलकर बात करना होगी।
पहले तो बड़ी खुल के जो इन्फॉर्मेशन है उसको पाकिस्तान को लाना होगी सामने। दूसरा ये कि फिर जब बैठेंगे अक्रॉस द टेबल तो फिर ये बात होनी पड़ेगी बोथ एट द पॉलिटिकल लेवल और डिप्लोमेटिक लेवल कि आप अपनी चॉइस कर लें, या तो आप मुल्क को हमारे को डिस्टेबलाइज करें या आप इसमें इंगेज करेंगे फॉर कोऑपरेशन।
नसीम जहरा के बकौल पाकिस्तान की हुकूमत ताल्लुकात की बेहतरी की मुखलिसाना कोशिशें कर रही है और ये दोनों ममालिक के मफाद में है। ताहम पाकिस्तान को इस मामले में भारत से दो टोक बात करने से घबराना नहीं चाहिए। तज़ियाकार हुमा बकाई ने कहा कि भारत अपने मुल्क में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात का इल्ज़ाम पाकिस्तान में मौजूद गैर रियासती अनासिर पर आयद करता रहा है, मगर पाकिस्तान को भारतीय रियासत के पाकिस्तान में मुलव्विस होने का वाज़े सबूत हासिल हुआ है।
मैं नहीं समझती कि इससे ताल्लुकात खराब होंगे। हो सकता है कि ये ताल्लुकात को पाकिस्तान इंडिया के बीच में इक्वल फुटिंग पे भी लाए, और पाकिस्तान पे जो एक मुस्तकिल प्रेशर था कि जी पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है, पाकिस्तान ही सारी शरारत और खिलवाड़ करता है और मसले का मोजिब है, मेरा ख्याल है वो प्रेशर पाकिस्तान पर यकीनन कम होगा।
हुमा बकाई का कहना था कि इस पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान अब बेहतर तरीके से भारत के साथ अपने मौकफ का दिफा कर सकता है। भारत की तरफ से ये कहा जा चुका है कि वो पाकिस्तान में बदमनी फैलाने का ख्वाहां नहीं है। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
इस्लामाबाद के रिहायशियों ने हुकूमत पर जोर दिया है कि शहर के कारोबारी इलाकों में एहतजाज और मुजाहरों को ममनू करार दे दिया जाए ताकि उनका कारोबार और रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर न हो। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
शहर इकतदार में एहतजाज और धरने कोई नई बात नहीं, लेकिन हालिया बरसों में ऐसे धरने कि जिनकी वजह से न सिर्फ आम शहरियों के मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होते हैं बल्कि कार्य सरकार भी खलल का शिकार रहते हैं की तादाद में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में सन 2012 के बाद शहर के इंतहाई अहम और हसास तरीन इलाके रेड जोन में 3 मरतबा मुख्तलिफ एहतजाजी धरने देखने में आ चुके हैं, जिनकी इनफरादी मुद्दत 4 रोज से लेकर 126 रोज तक रही है। इस दौरान बाज़ोकात पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई और इसके अलावा एहतजाज करने वालों की तरफ से सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के वाकयात भी रूनुमा हो चुके हैं, जिससे शहर में कशीदगी और खौफ की फजा रही। حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ طاقت کا استعمال کرتی ہے تو اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اگر احتجاج کرنے والوں سے اس کے مذاکرات طویل ہوتے ہیں تو اسے کمزور قرار دے کر سخت سست سنائی جاتی ہیں۔ ایسی صورتحال اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے خاصی پریشان کن ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ایک رہائشی خضر کلاسرا کہتے ہیں،
حکومتیں اس طرح نہیں چلتی کہ 2000 لوگ آ کے بیٹھ جائیں اور پوری ریاست لیٹ جائے، آئینہ پاکستان لیٹ جائے اور لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ فورس یوز کرے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر فورس یوز نہیں ہوتی جو ہمارے معاشروں میں، تو پھر پولیس کو ختم کر دینا چاہیے۔ میں کیوں ٹیکس دیتا ہوں، آپ کیوں ٹیکس دیتے ہیں، کوئی اور شہری کیوں ٹیکس دیتا ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اس سے جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ ایک آئین پاکستان ہے، ایک شہری حقوق ہیں، کچھ لوگ ہیں، رائٹس ہیں، زیادتی ہوئی وہ پروٹیسٹ کریں۔ اب اس پروٹیسٹ کا مقصد یہ ہے کہ میں موبائل استعمال نہیں کر سکتا، میں بچوں کو نہیں لے سکتا، میں رابطہ نہیں کر سکتا، میں بزنس نہیں کر سکتا۔
ایک اور شہری عامر سہیل کہتے ہیں کہ بات چیت سے اگر معاملے کا حل نہ نکلے تو حکومت کی طرف سے طاقت کا استعمال کیے جانے میں کوئی حرج نہیں۔
زندہ لوگوں کے اندر لچک ہوتی ہے نا، مردے کے اندر لچک نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو بھی لچک دکھانی چاہیے نا، ہر چیز پہ وہ برابر نہیں آ سکتے اور گورنمنٹ بھی ہر بات نہیں مان سکتی نا۔ درمیانہ راستہ لے کے ان لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے۔ جس طرح سے وہ لوگ کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے کیا ہے، مطلب جس طرح انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ میٹرو بس انہوں نے بالکل توڑ کے فارغ کر دی، ٹھیک ہے۔ اگر ان لوگوں کی کسی سے ان سے بن بنا نہیں ہو رہی تو گورنمنٹ ہمیں مطلب آزاد کروائے، ہمارے کاروبار کو تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچے۔ طاقت کا استعمال کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، میرے خیال میں کرنا چاہیے۔
شہریوں کا کہنا تھا کہ جمہوری معاشرے میں احتجاج کی آزادی ہر کسی کو حاصل ہے، لیکن ہر چیز قاعدے اور قانون کے دائرے میں رہے تو بہتر ہوتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
واشنگٹن ڈی سی میں جمعرات کی روز سے 2 روزہ نیوکلیئر سربراہ کانفرنس شروع ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کی اہمیت، اغراض و مقاصد اور پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو درپیش ممکنہ خطرات سے متعلق وائس آف امریکہ کے ڈیوا ریڈیو نے یہاں امریکہ میں ماہرین سے گفتگو کی ہے۔ تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ نیوکلیئر پالیسی پروگرام کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے شریک بانی ٹوبی ڈیلٹن نے اس سربراہ اجلاس کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا،
The expectation for the summit is that first it effectively wraps up this summitry process.
2016 سربراہ اجلاس میں عالمی جوہری سیکیورٹی کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا اور ان اقدامات پر عمل درآمد کے لیے توجہ IAEA پر مرکوز ہوگی۔ انہوں نے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق امریکہ اور دیگر اقوام کی تشویش پر ایک سوال کے جواب میں کہا،
Specifically on Pakistan, the concern is that the threat environment is, I think, quite extreme.
وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو درپیش خطرات کی صورتحال خاصی سنگین ہے۔ سیکیورٹی تنصیبات پر حملے، جیسا کہ نیول بیس پر ہوا، یا اندرونی سازش جیسے واقعات سے ان خدشات میں اضافہ ہوتا ہے کہ جوہری ہتھیاروں والی تنصیبات پر حملے ہو سکتے ہیں۔ تاہم پاکستان نے اس کے تحفظ کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے کئی اہم اور ضروری اقدامات کیے ہیں۔ یہ ایک عالمی سربراہ کانفرنس ہے اور پاکستان تنقید کا نشانہ نہیں بنے گا۔ کیلسی ڈیونپورٹ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن میں نان پرولیفریشن کے لیے ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے سربراہ اجلاس کے نتائج اور عالمی جوہری سیکیورٹی کی ذمہ داریوں پر بات کی۔
Well, the upcoming summit will be the fourth and final meeting of world leaders to discuss nuclear security since the process began in 2010.
جب سن 2010 میں اس سربراہ اجلاس کا آغاز ہوا، تقریباً 32 ملکوں کے پاس جوہری مواد موجود تھا، لیکن اب یہ کم ہو کر 24 ہو گئے ہیں۔ اس سے یقیناً مستقبل پر اچھا اثر پڑے گا۔ یہ تھے آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن میں نان پروفیریشن ڈائریکٹر کیلسی ڈیونپورٹ کے الفاظ۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے فرانس کے آئین میں تبدیلی کے ایک منصوبے کو ترک کر دیا ہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ آئین میں ایسی شکل شامل کی جائے جس کے تحت فرانس میں پیدا ہونے والے دہشت گردوں کی شہریت منسوخ کر دی جائے۔ جیف کسٹر کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
پچھلے سال نومبر میں پیرس میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے میں 130 افراد ہلاک اور 350 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد فرانس کے صدر نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ تجویز پیش کی تھی جس پر دونوں ایوانوں نے تجویز کردہ مسودے پر اتفاق نہیں کیا۔ اب بدھ کے روز فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ وہ ملک کو متحد رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف مل کر کارروائی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔
Je constate aujourd'hui, 4 mois après, que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un même texte.
فرانس کے صدر اولاند کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کسی ایک مسودے بل پر متفق نہیں ہو سکی ہے، اور نہ اس بات پر اتفاق ہو سکا ہے کہ دہشت گردوں کی قومیت کی تنسیق کی جائے یا نہ، اور اس کی صحیح تعریف کیا ہونی چاہیے۔ میں نے یہ بات بھی نوٹ کی ہے کہ حزب اختلاف کی ایک جماعت آئین میں رد و بدل کی سخت مخالف ہے۔ مجھے اس رویے پر سخت افسوس ہے۔ بہرحال میں نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے صدور سے ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس آئینی بحث کو ختم کر دیا جائے۔ صدر کی جانب سے پیش کردہ تجویز کی وہ ارکان مخالفت کر رہے تھے جن کا خیال تھا کہ اس کے ذریعے غیر منصفانہ طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ فرانس کے وزیر انصاف نے اولاند کی اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے جنوری میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ بہرحال فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ ہرچند کہ وہ اس آئینی بحث کو ختم کر رہے ہیں، مگر وہ فرانس کی سلامتی اور دہشت گردی سے عوام کو بچانے اور تحفظ دینے کے لیے پرعزم رہیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کو یونان کی سرحد پر ترک مکانی کرنے والوں اور پولیس کے درمیان تصادم کے بعد یونان کی سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی شمالی سرحد پر گشت کو بڑھا دیا ہے۔ ترک مکانی کرنے والوں میں سے اکثر کا تعلق شام سے ہے۔ رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اسد نذیر۔
یونان کی حکومت نے حکم دیا تھا کہ سرحدی گاؤں ایڈومینی سے عارضی کیمپوں کو ہٹا دیا جائے، مگر اس کے باوجود وہاں پر مہاجرین موجود ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ پورے یورپ میں مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا سے آنے والے تارکین وطن یورپ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح کے ایک آنے والے تارک وطن محمد جاوید کہہ رہے ہیں، ہم کشتیوں کے ذریعے آئے ہیں اور ان کشتیوں نے ہمیں یہیں اتارا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں اور یہ کون لوگ ہیں۔ کوئی ہمیں کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے۔ جو خاندانوں کے ساتھ آئے ہیں انہیں بھی اسی طرح کی سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ احتجاج کرنے والے مظاہرین کئی دنوں سے ریلوے لائن پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں مقدونیہ بھیجا جائے یا پھر کسی اور بلقان ریاست میں، تاکہ وہ مغربی یورپ میں آباد ہو سکیں۔ ادھر برسلز میں یورپی یونین کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے سے ترکی سے آنے والے مہاجرین کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ یورپی یونین نے ترکی سے اس مسئلے پر بات کی ہے کہ جو لوگ سیاسی پناہ کے مستحق نہیں ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی نے اتفاق کیا ہے کہ وہ مغرب کی طرف جانے والے ان مہاجرین کے ریلے کو روک دے گا اور یونان سے بھی ان مہاجرین کو واپس بلا لے گا جو یورپی یونین میں داخلے کے اہل نہیں ہیں۔ ابھی تک اس معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد شروع نہیں ہوا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس میں اس ہفتے شروع ہونے والے جوہری سربراہ اجلاس میں پہلی مرتبہ ایک خصوصی نشست ہوگی جس میں اس بات پر تبادلہ خیال ہوگا کہ کس طرح یقینی بنایا جائے کہ جوہری مواد داعش جیسے عسکریت پسند گروپوں کے ہاتھ نہ آ سکے۔ ہر 2 سال بعد ہونے والے اس سربراہ اجلاس میں 50 سے زیادہ ممالک سے وفود شرکت کر رہے ہیں۔ تفصیلات وائٹ ہاؤس کے لیے وائس آف امریکہ کے نمائندے میری ایلس کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد حسن۔
برسلز حملوں نے ایک بار پھر اشارہ دیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش جیسے خطرناک گروپ کس حد تک آگے جا چکے ہیں۔ یہی وہ خطرہ ہے جس پر واشنگٹن میں نیوکلیئر سیکیورٹی سے متعلق سربراہ اجلاس میں ایک خصوصی سیشن کے دوران گفتگو کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہہ رہے ہیں کہ وسیع تر خطرات پر توجہ دی جائے گی، لیکن بلا شبہ اس بات کا امکان کہ داعش کو کسی طرز کے جوہری مواد تک رسائی نہ ہو جائے اور اس چیز سے ہر صورت بچنا ہے، یہ پہلو ہماری گفتگو کا حصہ ہوگا۔ برسلز حملوں کے بعد بیلجیم نے اپنی جوہری تنصیبات پر اپنے مسلح محافظ تعینات کر دیے ہیں، لیکن رہنماؤں کو پاکستان جیسے ملکوں کی زیادہ فکر ہے جہاں دہشت گردوں کی جوہری مواد تک رسائی کے خطرات ہیں۔ اسی طرح شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے بارے میں بھی تحفظات ہیں۔ نیوکلیئر سیکیورٹی پر یہ سربراہ اجلاس صدر باراک اوباما کا چوتھا اور آخری اجلاس ہوگا. گزشتہ اجلاسوں میں دنیا کے ملکوں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا ہے کہ انتہائی افزودہ یورینیم کے استعمال کو کم کیسے کیا جائے, کم محفوظ جوہری مواد کو کیسے محفوظ کیا جائے, اور جوہری مواد کی اسمگلنگ اور دہشت گردی سے کیسے نمٹا جائے. وکٹر چا سی ایس آئی ایس کوریا چیئر ہیں. ان کے الفاظ ہیں کہ ان سربراہ اجلاسوں نے امید ہے کہ ایک عالمی نظام قائم کر دیا ہے جو ملکوں کے درمیان سیکیورٹی اور آپریشن سے متعلق معیار اور ضابطہ ہائے کار متعین کرتا ہے. تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ مرکزی مسائل اب بھی حل طلب ہیں. شیرون سیکوسانی کا تعلق سی ایس آئی ایس کے پرولیفریشن پریونشن پروگرام سے ہے.
But the overall objective of securing the most vulnerable nuclear
مجموعی طور پر مقصد نازک جوہری مواد کو 4 سال کے اندر محفوظ بنانے کا ہے. میرے خیال میں ہم پورا اعتماد انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ اس پر کافی پیش رفت ہوئی ہے. یہ ہدف تاحال البتہ حاصل نہیں ہوا ہے. تجزیہ کاروں کے نزدیک اب بھی بہت سا مواد فوجی ذخائر میں موجود ہے اور یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے. فرینک ملر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق رکن ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ روس اور چین کو وسیع تر ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا اور حقیقت میں وہ اپنے جوہری پروگرام اور ہتھیاروں کو جس سطح پر جدت اور وسعت دینا چاہتے ہیں وہ مغرب میں کسی بھی ملک سے مختلف نوعیت کی ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سربراہ اجلاس کا مقصد نیوکلیئر سیکیورٹی کو دنیا بھر میں محفوظ بنانے کے لیے تنظیموں کے بین الاقوامی نیٹورک کو مضبوط بنانا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ جنوبی ایشیا سمیت دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے فروغ کے ساتھ وابستہ ہے. مذہبی آزادی سے متعلق خصوصی امریکی سفیر نے کہا ہے کہ اگرچہ جنوبی ایشیا میں حکومتوں اور سول سوسائٹی دونوں میں مثبت پیش رفت کا سلسلہ جاری رہا ہے, تاہم سنگین چیلنجز بدستور موجود ہیں. پاکستان میں حکومت نے فرقہ پرستی اور تشدد آمیز انتہا پسندی سے مقابلے کے لیے اپنے قومی ایکشن پلان کے تحت نمایاں کوششیں کی ہیں, تاہم انتہا پسندوں کے ہاتھوں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد جاری ہے. اس کے علاوہ توہین اسلام کے قوانین ابھی تک قانون کی کتابوں میں موجود ہیں اور سزاؤں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے, اور اس وقت 20 سے زیادہ افراد کو توہین مذہب کے جرم میں موت کی سزا سنائی جا چکی ہے یا وہ عمر قید کاٹ رہے ہیں. امریکہ ہر جگہ توہین مذہب کے قوانین کی, دین سے انحراف کے قوانین کی اور مذہب کی تبدیلی پر سزا کے قوانین کی مخالفت کرتا ہے. ایسا قانون اکثر اوقات ان لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کے مذہبی عقائد اکثریت سے مختلف ہوتے ہیں. بھارت میں مختلف عقائد کی کمیونٹیز متشدد انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے متحرک ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت اپنے حصے کا فرقہ وارانہ تشدد دیکھ چکا ہے. ایک غیر سرکاری ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بھارت میں سن 2015 میں تقریباً ہر روز ایک مسیحی پر حملہ ہوا ہے. سری لنکا میں ایک نئے آئین کے مسودے کی تحریر کا عمل جاری ہے, اور وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں سفیر سیپرسٹین کے بقول کچھ ایسے حالات سامنے آئے ہیں جو مثبت سمت کی جانب نمایاں پیش رفت کی عکاسی کرتے ہیں. جنوری کے مہینے میں سری لنکا کی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والے ایک پرتشدد گروپ بودو بالا سینا کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا. نیپال میں نسلی اور مذہبی بنیاد پر کشیدگیوں کا سلسلہ جاری ہے, اور اس کے آئین میں مذہب کی تبدیلی کے خلاف ایک شق موجود ہے. بنگلہ دیش میں انتہا پسند سیکولر بلاگرز کو نشانہ بنا کر انہیں وحشیانہ طریقے سے قتل کیا جا چکا ہے. امریکہ کو داعش کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ کرنے والے عسکریت پسندوں کی جانب سے مذہبی اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہوں کے خلاف تشدد میں اضافے پر بھی تشویش ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک اپنی صلاحیتوں سے مکمل طور پر بہراور نہیں ہو سکتی جب تک اس کے عوام کو اپنے انتہائی ذاتی عقائد پر عمل کرنے, انہیں برقرار رکھنے, انہیں تبدیل کرنے یا ان کا کھلم کھلا اعتراف کرنے کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی, 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. اگرچہ الرجی کا کوئی وقت کوئی موسم نہیں ہوتا, مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کو الرجی خاص موسم اور خاص حالات ہی میں ہوتی ہے. اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا پیمز میں انٹرنل میڈیسن اور کریٹیکل کیئر اسپیشلسٹ ڈاکٹر سلمان شفیقول کہتے ہیں کہ آنکھوں اور ناک سے پانی بہنے کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی الرجی ہوئی ہے.
اگر کوئی زکام اتنا لمبا لاسٹ کر رہا ہو تو وی آلویز ہیو ٹو لک فار ا پوسیبل الرجی دیٹ از کازنگ دی سمپٹمز. اور دوسرا ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اور کوئی بیکٹیریل انفیکشن تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے سمپٹمز اتنے لمبے ہو رہے ہیں. یہ بھی ہے کہ جتنی لائف اسٹائل آپ کی یعنی ویسٹرنائزڈ ہو رہی ہے, جتنی لائف اسٹائل آپ کا از گوئنگ ٹوورڈز ا ویری کلین اینڈ اسٹرائل انوائرمنٹ, ہم بچوں کو باہر نہیں کھیلنے دیتے, بچے اتنے ایکسپوز نہیں ہوتے ٹو ڈفرنٹ الرجنز ارلی ان دیئر لائف, دی لائف اسٹائل آلسو ہیز ٹو بی بینڈ بیکاز دی نمبر ایز وی آر سیئنگ ان مائی کریئر آف دی لاسٹ 13-14 ایئرز آئی ہیو بین سیئنگ دیٹ دی نمبر ہیز بین گریجولی رائزنگ.
کسی بھی مرض کے درست علاج کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مکمل اور صحیح تشخیص ہو. الرجی کی تشخیص کے لیے مختلف طرح کے میڈیکل ٹیسٹ موجود ہیں اور ڈاکٹر سلمان شفیقول کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ضرور کروا لینے چاہیے.
ہم زیادہ مشکل ٹیسٹ جو کہ جس کو ہم بلڈ ٹیسٹ سمجھتے ہیں, ہم اس کو انویسیو بولتے ہیں کہ اس میں سوئی انوالوڈ ہوتی ہے اور بلڈ لینا پڑتا ہے. یعنی اس سے پہلے ہمیشہ ایڈوائز ہم کرتے ہیں کہ جی آپ اسکن ٹیسٹ لگا لیں, اور اگر پیشنٹ لکی ہے کہ اس اسکن ٹیسٹ میں کوئی الرجن پک ہو جاتا ہے دین دا چانسز امپروو. یعنی اگر وہ پیشنٹ آگے جا کے امیونو تھراپی کرواتا ہے, کنٹینیو کرتا ہے اور اس کے ساتھ کمپلائنٹ رہتا ہے, یعنی پورا کورس وہ اگر کمپلیٹ کرتا ہے تو دیر آر ویری گڈ چانسز. یعنی پولن الرجی میں تو آلموسٹ اب اوور 80-90% آف دا پیشنٹس ڈو امپروو آفٹر امیونو تھراپی. بالکل ختم اگر نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک لانگ ٹرم کیور ان کو مل جائے گا.
میڈیکل سائنس میں زبردست ترقی کے باوجود بعض بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کو پریشان تو کرتی ہیں مگر ان سے 100% چھٹکارا ممکن نہیں ہوتا. ایسے میں ڈاکٹر کچھ ایسی دوائیں تجویز کرتے ہیں جو ان بیماریوں کی تکلیف کم کر دیں اور زندگی کا معمول چلتا رہے. الرجی بھی انہیں میں سے ایک ہے جس کی شدت کم کرنے کے لیے ناک اور آنکھ میں ڈالنے کے لیے قطرے اور مختلف دوائیں موجود ہیں جن سے فوری مگر عارضی طور پر آرام آ جاتا ہے. ساتھ ہی ڈاکٹر یہ بھی ہدایت کرتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ایسے حالات سے دور رہا جائے جن کی وجہ سے آپ کو الرجی ہوتی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں ارسلان شریف اور ہمارے انجینئر ہیں سیڈریک. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.